الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. الحمد للہ جیسے کہ ہم عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں خلافت کے لیے جو آپ کا تقرر ہوا تھا اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا احادیث ارشاد فرمائی تھی وہ بھی ہم پڑھ چکے الحمدللہ. پھر آپ کا جو معمول تھا یعنی خلافت کے بعد جب آپ نے خلافت کا منصب سنبھالا تو آپ کے جو خطبے تھے جو آپ کے اہم اہم فیصلے تھے وہ تمام ہم دیکھ چکے ہیں تقریباً. آج انشاءاللہ ہم آپ کا عدل آپ کا انصاف آپ کی عاجزی آپ کا لوگوں سے مشورہ کرنا اور ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنا یعنی ایکچوئل جو اصل تقویٰ تھا وہ کیسے آپ کے اندر موجود تھا جس کی بنا پر دوسرے صحابہ کرام رو پڑتے تھے سبحان اللہ. اور یقین جانے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سیرت پڑھنے سے ہمیں یہی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ان کے اندر کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف تھا کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈر موجود تھا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ ہر کام کر لیتے جو کہ نفس کو گراں گزرتا تھا اور ہر کام وہ چھوڑ دیتے جو ان کے نفس کو محبوب ہوتا تھا لیکن ان کے نزدیک اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سب سے پہلے تھی اول نمبر پر تھی. اور یہی چیز مطلوب اور محبوب ہے کہ ہم اپنی خواہش نفس کو پیچھے کر لیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول کی مرضی کے آگے. اور دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کا اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ جو خلافت کا دور تھا بہت ہی طویل دور رہا الحمدللہ اور بہت ہی بہترین دور تھا. اور خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہ یہ گواہی دیتے ہیں کہ بے فکر رہو جب تک عمر رضی اللہ عنہ ہیں فتنے سر نہیں اٹھا سکتے. ان کا رعب ان کا دبدبہ ایسا تھا ماشاء اللہ کہ دور رہتے ہوئے بھی کچھ گورنر کچھ لوگ عراق میں رہتے ہوئے شام میں رہتے ہوئے بھی ان کے خوف سے کچھ کام کرنے کو ڈرتے تھے ایسا کام جو کہ خلاف سنت ہو. اتنا زیادہ عمر رضی اللہ عنہ کا رعب اور دبدبہ تھا الحمدللہ اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. اور وہ خود کہا کرتے تھے عمر رضی اللہ عنہ کہ میری یہ سختی صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے کیا میں تم پر ظلم کرتا ہوں؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں تو کہا کہ پھر اللہ کرے کہ میری سختی اور بڑھ جائے. یعنی ان کی ساری سختیاں کس لیے تھیں؟ جو لوگ اسلام کے خلاف جاتے جو ذرا بھی خلاف اولا کام کرتا خلاف سنت کام کرتا ان کے لیے ان کی سختیاں تھیں ادروائز نہیں. تو الحمدللہ یہ عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت کا ہو سکتا ہے تھوڑا لمبا ہو جائے اور آپ کو یہ محسوس ہو کہ کتنا لمبا ہم عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت ہی پڑھ رہے ہیں لیکن یقین جانیے کہ ہر شعبے میں ہمیں مدد ملتی ہے. آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا وہ کھویا ہوا دور واپس آئے ہماری وہ عزت ہمارا وہ نام ہماری وہ پہچان مسلمانوں کی اور وہ ماحول وہ معاشرت وہ اسلامی زندگی لوٹ آئے تو ہمیں عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت کا بار بار مطالعہ کرنا ہوگا کہ کیسے وہ امت کے لیے فکر مند تھے کیسے وہ امت کے نوجوانوں کے لیے بے چین رہا کرتے تھے. کوئی نوجوان کو اگر دیکھتے کہ وہ خالی گھوم رہا ہے اس کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے وہ کوئی چیز سیکھ نہیں رہا ہے وہ کہتے تھے کہ یہ میرے نظروں سے گر گیا. ایکچوئل ان کے نزدیک نوجوانوں کی خاص ضرورت اور ان کے اندر علم و ہنر کا جذبہ پیدا ہو یہ ان کو فکر پریشان کیے رکھتی تھی. تو ہو سکتا ہے عمر رضی اللہ عنہ کی سیریز یا سیرت جو ہے تھوڑی سی ہماری لمبی ہو جائے تو پلیز آپ لوگ پریشان نہ ہوں کیونکہ بعض جو دوسرے صحابہ اکرام عشر مبشرہ میں ہم پڑھیں گے جیسے کہ سعید بن زید ہیں یا پھر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہیں یا کچھ اور صحابہ ہیں تو ان کی مختصراً سیرت ہے زیادہ لمبی سیرت نہیں ہے ان کی. تو ہو سکتا ہے آخر میں کوئی دو صحابہ کی ہماری ایک ہی سٹنگ میں سیرت ہو جائے لیکن عمر رضی اللہ عنہ کے لیے ہم اپنا اتنا پورا ٹائم لیں گے جتنا کہ درکار ہے تاکہ ہم ان کے معاملات معمولات اور ان کا عدل و انصاف ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. یعنی پڑھتے ہوئے دراصل دیکھا جائے تو ہماری نظروں کے سامنے وہ سارا منظر گھوم جاتا ہے اپنے کانوں سے سن لیں تاکہ ہمارے اندر بھی ویسا جوش ویسا جذبہ ویسا ولولہ پیدا ہو انشاءاللہ. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کی باتیں ان کے کارنامے غیر مسلم اقوام بھی ان کا نام لیتی ہیں جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی. تو واقعی میں قوموں کو اب تک ان کی حکایت، ان کی باتیں یاد ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کام ہی ایسا کر گئے ہیں. تو جیسے کہ ہم ان کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ وہ تمام لوگوں سے مشورہ کرتے اور خصوصاً نوجوانوں سے بھی مشورہ کیا کرتے تھے. یہاں تک پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات وہ حفصہ رضی اللہ عنہ، یعنی خواتین سے بھی. ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ بعض اوقات خواتین سے بھی مشورہ کیا کرتے تھے، اور ان میں خاص طور سے حفصہ رضی اللہ عنہ شامل تھیں. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ یک بعد دیگر فتح پر فتح الحمدللہ ان کو نصیب ہوئی کہ فلسطین الحمدللہ فتح ہوا، اس کے بعد آگے وہ بڑھتے گئے، تو انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو وہاں پر بلوا بھیجا کہ امیر المومنین آپ بھی یہاں پر تشریف لائیے. تو عمر رضی اللہ عنہ نکلے مدینہ سے اور شام کے ایک علاقے سرغ تک پہنچے. وہ تو پتہ چلا کہ وہاں پر طاعون کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اور یہ عمر رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ جب وہ قرآن اور سنت میں کوئی مسئلے کا حل نہ پاتے تو وہ صحابہ کرام سے اس کے بارے میں مشورہ کرتے، ان سے پوچھتے کہ ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان یاد ہو. اور بعض اوقات ایسا ہوتا بھی تھا کہ ان کو کوئی بات نہیں معلوم ہوتی اور کسی صحابی نے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھی ہوتی تھی. تو جب وہ مشاورت انہوں نے قائم کی اور شام کی طرف سفر کے سلسلے میں جب انہوں نے مشورہ کیا لوگوں سے، اور جب وہ آگے بڑھتے گئے تو وہاں پر پتہ چلا کہ آگے طاعون جو ہے وبا پھیلی ہوئی ہے. تو انہوں نے پھر سب کو مشورے کے لیے بلایا اور سب سے پوچھا کہ کیا کیا جائے. تمام صحابہ کرام جو اس وقت ان کے ساتھ تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ واپس چلے جائیں. تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ کل صبح میں واپس چلا جاؤ گا. تو اب عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے کہا کہ افرارا من قدر اللہ، کہ آپ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے بھاگنا چاہتے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا نعم نفر من قدر اللہ الى قدر اللہ، ہاں ہم اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہی کی طرف بھاگنا چاہتے ہیں. کتنی بہترین بات تھی، آپ دیکھیں. پھر انہوں نے خود ان سے پوچھا کہ تم اگر کہیں جاؤ اور سفر کے لیے کسی وادی میں تم آرام کے لیے اترو تو تمہیں دو وادیاں نظر آئیں، ایک بہت ہی زیادہ سرسبز و شاداب ہو، گرین ہو، اور ایک صحرا ہو، بنجر ہو، تو تم کہاں اترو گے؟ اور یقیناً تم جہاں پر بھی اترو گے وہ اللہ کی تقدیر ہی کے ساتھ اترو گے. کہا جاتا ہے کہ اسی دوران عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو کہ کسی کام سے کہیں گئے ہوئے تھے، جب وہ آئے اور انہوں نے یہ بات سنی تو کہنے لگے اذا سمعتم بهذا الوباء ببلدي فلتقدموا الیہ واذا وقع وانتم به فلتخرجوا فرارا منه. تو وہ کہنے لگے کہ میں نے اللہ کے رسول سے یہ بات سنی ہے کہ اگر تم کسی شہر میں اس وبا کے بارے میں سنو، یعنی اس بیماری کے بارے میں، تو وہاں مت جاؤ، اور اگر تم اس وبا کے پھوٹ پڑنے سے پہلے ہی وہاں موجود ہو تو وہاں سے راہ فرار اختیار نہ کرو. تو پھر یہ بات سن کر آخرکار عمر رضی اللہ عنہ واپس آ گئے. اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی خلافت میں بہت ہی آرام سے صحابہ کرام ایک دوسرے سے مشورہ کرتے، خود عمر رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیتے، تبادلہ خیال ہوتا، اور بہت سارے معاملات میں، چاہے وہ انتظامی معاملات ہوں، عدالتی یا سیاسی یا فوجی، یا کسی کا تقرر کرنا ہو، کسی کو گورنر بنانا ہو، کسی کو کہیں بڑا عہدہ دینا ہو، ایسے تمام معاملات میں وہ ایک دوسرے سے مشورہ کرتے تھے. اور یقین جانے کہ یہی جو شورائی نظام ہے، یہی دراصل اسلام کا نظام ہے، اور اسی میں خیر و برکت ہے. اور اس میں بھی جو اس کے کرائیٹیریاز ہیں، اس کے جو اصول بنائے گئے ہیں کہ جب شورائی نظام ہو تو اس میں حق اور انصاف کی بات کی جائے، کسی کے سامنے اس کے منہ پر ایسی تعریف کر کے اس کو بڑھانے کے لیے ایسی بات نہ کی جائے جو کہ دین کے خلاف ہو، جو کہ عوام الناس کے خلاف ہو. اور یہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بہت ہی بہترین طریقے سے یہ نظام نافذ ہوا، اور صرف ایک شعبے میں نہیں ہوا بلکہ تمام شعبے میں. سبحان اللہ، یہ ایک بہت بڑی بات تھی. اور یہ خالص دراصل قرآن کا طریقہ کار تھا، یعنی قرآن میں جو طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ اگر مسلمانوں کو جب حکمرانی ملے، جب وہ حکومت کرے، تو وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں، زمین پر اللہ کا قانون نافذ کرنے والے ہوں. اور جب کتاب کو نافذ کیا جائے تو آپ دیکھیں کہ ہم خود قرآن میں پڑھتے ہیں کہ بنی اسرائیل اگر کتاب کو نافذ کرتے تو آسمان سے ان پر رزق برستا اور زمین ان کے لیے رزق اگلتی. اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرنے میں عمر رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ پیش تھے، اور سب سے بہترین جو ان کا دراصل نظام انہوں نے جو قائم کیا اور ان کی خوبی تھی جو بہترین، جس کے ان کے دشمن اور غیر مسلم بھی اس کے گرویدہ تھے، اور وہ ان کی خوبی تھی ان کا عدل اور ان کی مساوات. کبھی ان کے دور میں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی اعلیٰ فرد ہے، کوئی مالدار ہے تو اس کو اونچا درجہ ملا ہو اور ایک غریب کو اس سے کمتر درجہ ملا ہو. ایک ہی نشست میں، ایک ہی چٹائی پر، ایک ہی فرش پر وہ خود بھی بیٹھے ہوتے اور غریب لوگ بھی، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی جو بڑے بڑے مالدار تھے یا اپنے دور میں جو سردار رہے تھے اپنے اپنے قبیلوں کے. تو سبحان اللہ، یہ ایک بہت بڑی خوبی تھی ان کے دور کی، جن کی بنا پر ان کو فاروق اعظم کا لقب ملا. سبحان اللہ، یہ معمولی بات نہیں ہے. ان کے خطبے آپ دیکھ لیجئے، ان کی ہر بات میں عدل اور مساوات۔ جب عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے واقعات پڑھو تو دل اندر سے عجیب سی کیفیت ہوتی ہے دل کی، کہ دل چاہتا ہے کہ آج بھی ایسے حالات آ جائیں، ایسے ہی عدل، ایسے ہی مساوات قائم ہو۔ آج پوری دنیا میں آپ دیکھیے جتنے بھی ازمز ہیں، جتنے بھی نظام قائم ہیں، چاہے وہ سوشلزم ہو یا پھر کمیونزم ہو، ہر ازم اپنی موت آپ مر رہا ہے، اور کسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ انصاف نہیں ہے۔ اگر انصاف ہے تو وہ ہے صرف قرآن اور سنت کی روشنی میں، عدل اور مساوات اور انصاف قائم کرنے میں، اور یہ عمر رضی اللہ عنہ نے قائم کر کے دکھایا الحمدللہ۔ ایک فتنہ سر نہیں اٹھا سکا ان کے دوران، ایک فتنہ، سوچیں ذرا کتنی بڑی بات تھی۔ جو جتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی اتنی ہی مدد فرماتے ہیں الحمدللہ۔ آپ حق کے گواہ بنیے، آپ حق کی خاطر کھڑے ہو جائیے، آپ دیکھیے کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی مدد فرماتا ہے، کیسے مضبوطی آپ کو عطا فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اور آپ دیکھیں، ہم سوچتے ہیں کہ اچھا ہم یہ باتیں کیوں پڑھ رہے ہیں عدل اور انصاف کی، ہم تو کسی ملک کے نہ حکمراں ہیں، نہ ہم کسی شہر کے حکمراں ہیں، نہ گورنر ہیں، لیکن ہم میں سے ہر ایک، کلکم رائی و کلکم مسئولہ، تم میں سے ہر ایک رائی ہے، اور ہر ایک سے اس کی رائیت کے مطابق سوال کیا جائے گا۔ ہم میں سے ہر خاتون اپنے گھر کی رائی ہے، اپنے گھر کی ملکہ ہے، ہمارے انڈر میں کچھ لوگ دیے گئے ہیں، ہمارے خاندان والے، اگر ہم خاندان میں بڑے ہیں، اگر ہم بڑی بہن ہیں، بڑی بہو ہیں یا بڑی بیٹی ہیں، تو لوگ ہماری طرف دیکھتے ہیں نا، بڑے لوگوں سے عدل اور انصاف مانگا جاتا ہے، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عدل کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ جب اگر معاملہ ہمارے رشتہ داروں کا کیوں نہ ہو، ایک طرف ہماری امی ہو اور ایک طرف ہماری بھابھی ہو، تو ہم اگر عدل کی بات کرنی ہے، انصاف کی بات کرنی ہے، تو چاہے معاملہ یہ کیوں نہ ہو کہ بھابھی کا فیور کرنا پڑے ہمیں، لیکن ہم ضرور کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں حق بات کہنی ہے، ہمیں عدل کے لیے کھڑا ہونا ہے، انصاف کرنا ہے۔ تو یہ عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت سے ہمیں بھی سیکھنا ہے دراصل، کہ ہم اپنے بچوں میں عدل اور مساوات قائم کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کہیں کا لیڈر بنایا ہے، کہیں ہم ٹیم لیڈر کے طور پر کام کر رہے ہیں، کہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کوئی ذمہ داری سونپی ہے، ہم کسی ادارے کے ذمہ دار ہیں، تو اس صورت میں بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم عدل سے کام لیں، سب کے ساتھ مساوات ہو، سب کے ساتھ برابری ہو۔ ٹھیک ہے، بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کی آپ سے دوستی زیادہ ہوتی ہے، محبت اور انسیت زیادہ ہوتی ہے پرانی پہچان کی وجہ سے، لیکن جب معاملات ہوں تو اس میں عدل ہو۔ یہ ہمیں عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت سے سیکھنا ہے۔ علامہ فخر الدین رازی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ علماء کا اس پر اجماع ہے کہ ہر حاکم پر واجب ہے کہ وہ عدل و انصاف کی حکمرانی قائم کرے، جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کی تھی۔ تو لہٰذا ابن تیمیہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جو بھی حکمران عدل کرتا ہے یا عدل سے کام لیتا ہے، تو اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے، اور یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ عدل سے کام لے۔ تو دراصل عمر رضی اللہ عنہ کا یہ جو سارا کام تھا، اور یہ جو سب کام انہوں نے قرآن اور سنت کی روشنی میں کیا، اسلامی ریاست کا قیام جو انہوں نے عمل میں لایا، جو کہ اللہ کے رسول کے زمانے سے تھا، لیکن انہوں نے اس میں اور وسعت دی، کیونکہ ہر آنے والا دور جیسے بات ہے اس میں بہت وسعت ہوتی جاتی ہے، حکومت آپ کی بڑھ رہی تھی، پھیل رہی تھی، آپ کے دور خلافت میں بہت زیادہ نئے نئے ممالک فتح ہوئے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حق اور انصاف سے عمر رضی اللہ عنہ نے اس قدر لوگوں کی دہلیز پر، لوگوں کے دروازوں پر یہ بات پہنچا دی تھی، اور ان کی وجہ سے باقی تمام لوگ بھی ظلم سے بچنے کی کوشش کرتے تھے، کوئی ظلم نہیں کرتا تھا، اور یہ انصاف کی اس معراج کو تاریخ میں بہت خوبصورت اور عمدہ ترین شکل میں پیش کیا۔ وہ ہر دو آدمیوں کے درمیان انصاف فرماتے، حقدار کو اس کا حق پہنچاتے، اور عمر رضی اللہ عنہ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ جس کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے وہ ان کا دشمن ہے یا قریبی رشتہ دار، وہ غریب ہے یا مالدار۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ارشاد فرمایا قرآن میں، آپ دیکھیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم الا الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کے لیے حق پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو، عدل کرو، یہی بات تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک تم جو عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب آگاہ ہے، واقف ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جتنے بھی شعبے تھے، جو ڈپارٹمنٹ تھے، وہ اپنی مثال آپ تھے۔ انہوں نے لوگوں کے دلوں کو گرویدہ کر لیا تھا اور ان کی عقلوں کو حیران کر دیا تھا۔ لوگ حیران تھے کہ کیسے عمر رضی اللہ عنہ اتنے سارے کام نپٹاتے ہیں، کیسے ہر چیز پر ان کی نظر ہوتی ہے۔ کوئی ایک شخص دور دراز علاقے میں، انہیں اس کی بھی فکر، کوئی شخص مدینہ میں ہے، انہیں اس کی بھی فکر، کوئی مدینہ آیا ہے، کوئی مدینہ سے جا رہا ہے، اور یہ تمام کام وہ کرتے تھے، اور ساتھ میں اپنی عبادت پر بھی وہ دھیان رکھتے تھے، یعنی کہ وہ عبادت میں پھر پیچھے ہو گئے تھے۔ تو تمام امور کو سنبھالتے ہوئے ماشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کو بھی قائم رکھے ہوئے تھے۔ اور ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں، کبھی ہمارا جھکاؤ اگر عبادت کی طرف ہوتا ہے تو پھر ہم خدمت نہیں کر پاتے، سوشل ورکنگ ہم سے نہیں ہوتی ہے، اور اگر ہم جب خدمت خلق میں لگتے ہیں تو ہم عبادت میں کمی کر جاتے ہیں، ہماری نمازیں مختصر ہو جاتی ہیں، ہماری تلاوت مختصر ہو جاتی ہے، یا پھر اور بھی بہت ساری چیزوں میں کمی ہوتی ہے عبادت میں. لیکن آپ دیکھیں کہ کیسے انہوں نے مینٹین کیا تھا، کیسے انہوں نے بیلنس قائم کیا کہ اپنا اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی استوار رکھا اور ساتھ میں تمام امور بھی انجام دیتے رہے خلافت کے. سبحان اللہ، یہ بہت بڑا معجزہ تھا ایک طرح سے. واقعی میں ان کا جو عادلانہ نظام تھا وہ خود دراصل لوگوں کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن کرنے کا ذریعہ بنا. یعنی ان کے انصاف کی وجہ سے یہ لوگوں کا ایمان بوسٹ ہوتا رہا، لوگ اپنے ایمان کے کمال پر پہنچ گئے تھے، لوگ خود اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے. یعنی لوگوں کے اندر خود اتنا تقویٰ پیدا ہو گیا تھا کہ گناہ کرتے ہوئے بھی انہیں اس بات کا خیال رہتا کہ کہیں ہم بہک نہ جائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے ہمارے دل میں خیال آ رہا ہے فلاں بات کا، لیکن اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ پر قائم رکھ. یہ لوگوں کا معاملہ ہو گیا تھا. سوچیں ذرا، جیسے حکمراں ہوں گے ویسے ہی عوام ہوں گی، اور جیسے عوام ہوں گے ویسے حکمراں ہوں گے. اللہ تعالیٰ آج ہمارے حال پر رحم فرمائے. اور یہ بھی دراصل واقعی میں ایک جو ہم پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے بچا، ہم پر ایسے حکمراں مسلط نہ کر کے جس کی بنا پر ہمیں اپنا ایمان بچانا ہی مشکل ہو جائے. اور آج کا وہی دور ہے دیکھا جائے تو. اور یہ حکمراں کہاں سے جاتے ہیں؟ عوام ہی میں سے جاتے ہیں. تو بہرحال ان کا نام دراصل عدل اور انصاف کا معنی سمجھا جاتا تھا. یعنی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ عمر کا مطلب ہی ہے عدل اور انصاف. سوچیں ذرا، جو بھی عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت کو جانتا تھا تو وہ عمر رضی اللہ عنہ اور عدل کے بیچ میں فرق کرنے سے قاصر تھا. کتنا بڑا آنر اور کتنا بڑا درجہ، آپ سوچیں ذرا. اور ان کی جو یہ عظیم الشان کامیابی تھی، ان کی سیرت کا یہ جو عظیم کردار تھا، اس کے پیچھے بہت سارے اسباب تھے، بہت سارے ریزنز تھے اس کے. سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کا دور خلافت تھا وہ تقریباً 10 سال رہا، اور یہ ابوبکر صدیق کی خلافت کے مقابلے میں بہت زیادہ مدت تھی، جبکہ ابوبکر صدیق صرف 2 سال اور چند ماہ خلیفہ رہے. پھر دوسرا ہم کو ریزن نظر آتا ہے کہ ابوبکر صدیق کے مقابلے میں ان کو زیادہ موقع ملا. اگر ابوبکر صدیق کو بھی موقع ملتا تو انشاءاللہ وہ بھی ایسے ہی کام انجام دیتے. لیکن ان کی ہم جانتے ہیں کہ ان کی وفات بھی 63 ایئرس میں ہوئی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تھی اللہ کے رسول کی، اور اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ 10 سال تک خلیفہ رہے. پھر دوسرا ریزن جو ہمیں ملتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ خود حق پرست تھے، سچے تھے، اور اس پر وہ مضبوطی سے ڈٹے رہے، جمے رہے. وہ اپنی ذات ہی سے نہیں بلکہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی وہ اسی طرح سے سخت تھے حق کی پابندی کرانے میں. یعنی وہ دوسروں کو نہیں کہتے تھے پہلے، بلکہ پہلے گھر والوں سے پابندی کرواتے تھے، اسی لیے ان کی بات میں اثر بھی تھا. پھر ہم تیسری چیز دیکھتے ہیں کہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا بہت زیادہ شدت سے احساس موجود تھا. یعنی وہ ہر کام جو بھی کرتے ان کو اس بات کا احساس رہتا تھا کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور مجھے اس کی جواب دہی کرنی ہوگی. اور یقین جانے کہ الحمدللہ ہمیشہ جب بھی کہیں پر بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو یہی بات پیش نظر ہوتی ہے کہ آج بھی اگر ہم یہ لوگوں کے دل میں بات ڈال دیں کہ ان کے ذہن میں یہ شعور، یہ احساس پیدا ہو جائے، یہ زندہ ہو جائے کہ ہمیں کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے کھڑے ہو کر جواب دہی کرنی ہے، اپنے تمام کاموں کی رپورٹ پیش کرنی ہے اور اس کا حساب ہوگا، ہم سے احتساب کیا جائے گا، تو یہی وہ ایک احساس ہے جس کی بنا پر آج انسان عدل اور انصاف سے کام لے سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری پر مضبوطی کے ساتھ جمع رہ سکتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر جمع رہ سکتا ہے. صرف یہ ایک احساس کہ کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے ہماری پیشی ہونی ہے اور ہمیں تمام حساب کتاب دینا پڑے گا، اور یہ چیز عمر رضی اللہ عنہ میں سب سے زیادہ موجود تھی، اس لیے وہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مرضی تلاش کرتے تھے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو ساری دشمنی تھی یا ان کا جو سارا رعب اور دبدبہ تھا وہ صرف ظلم کے خلاف تھا. ادروائز صحابہ کرام، تابعین اور جو دوسرے لوگ تھے ان کے دل پر بھی عمر رضی اللہ عنہ کی حکمرانی تھی. ان کے ارد گرد جتنے لوگ تھے کوئی ان سے مطلب یعنی کبھی کسی کے دل میں ان کے خلاف بدگمانی بھی نہیں آئی صحابہ کرام کے دل میں. وہ عمر رضی اللہ عنہ کو جانتے تھے اور ان کے دلوں پر عمر رضی اللہ عنہ کا راج تھا، اور اسی بنا پر تمام صحابہ کرام کی اور تابعین کی ان کو بھرپور مدد حاصل تھی. ہر کوئی ان کے اس بارے میں ہیلپ کرتا تھا، ہر کوئی ان کو اس بارے میں مزید آگے آگے رکھتا یا کرتا کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں بہتر کر رہے ہیں. تو الحمدللہ آپ دیکھیں کہ اچھے ساتھیوں کا نصیب ہونا، اچھے لوگوں کا ارد گرد ہونا، اور ایسے لوگ جو حق اور عدل اور سچائی کے علم بردار ہوں، ایسے لوگوں کا ساتھ ہونا اور ایسے لوگوں کا مشیر خاص ہونا یہ بھی ایک رہنما کے لیے، لیڈر کے لیے ایک بہت بڑی خوش قسمتی ہے. جتنے اچھے کمپینینس ہوں گے اتنا ہی وہ کام زیادہ بہتر طریقے سے ہوگا. آپ دیکھیں کوئی ٹیم ورک میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا، اگر ہم کسی آرگنائزیشن سے جڑے ہوں تو ایک اکیلے لیڈر، ایک اکیلے رہنما سے تو سب کچھ پاسبل نہیں ہے، ہے نا. کوئی بھی کام، کوئی بھی ٹیم، کوئی بھی آرگنائزیشن اسی وقت کامیاب ہوتی ہے جب اس کے پورے لوگ، پورے ٹیم ممبرس اس میں پوری تندوہی کے ساتھ جڑے رہے، ڈٹے رہے، لگے رہیں اور ہر کوئی اپنے مفید مشوروں سے نوازتا رہے اور ان مشوروں کو قبول بھی کیا جائے، تو تبھی کوئی ٹیم یا کوئی آرگنائزیشن کامیاب ہوتی ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کرتے، ان کو اچھے مشورے دینے والے بھی ملے ہوئے تھے الحمدللہ، اور وہ عمر رضی اللہ عنہم سے خوش بھی تھے. کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ انہیں ان کے عدل کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ انہوں نے کسی یہودی کے مقدمے کا فیصلہ کیا. ایک مسلمان تھا، ایک یہودی تھا، دونوں میں آپس میں کچھ جھگڑا ہو گیا. جب عمر رضی اللہ عنہ نے تمام واقعات دیکھے تو ان کو لگا کہ یہودی سچائی پر ہے، یعنی یہودی حق پر ہے اور مسلمان کی غلطی ہے، لہٰذا انہوں نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا. کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی انہوں نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا، اس پر اس یہودی نے بے ساختہ کہا، اللہ کی قسم آپ نے برحق فیصلہ فرمایا ہے. آپ دیکھیں کہ غیر مسلم بھی ان کے عدل کی گواہی دیتے تھے. یہ موطا میں ان کا یہ واقعہ موجود ہے، موطا امام مالک. پھر کہا جاتا ہے کہ حج کے دوران وہ اپنے تمام عمال کو جمع کرتے، یعنی جتنے بھی جو گورنرز تھے، جو انہوں نے الگ الگ جگہ الگ الگ شعبوں کے گورنرز یا پھر لیڈر بنا رکھے تھے، عہدیدار تھے، ان کو جمع کرتے. اور جب تمام عمال ان کے پاس جمع ہو جاتے تو پھر خطبہ دیتے، اے لوگوں، میں نے یہ تمام عمال تم پر تمہاری جان اور مال پر ظلم کرنے کے لیے مقرر نہیں کیے، انہیں میں نے انصاف قائم کرنے کے لیے مقرر کیا ہے اور مال غنیمت میں سے تمہارے حصے تقسیم کرنے کے لیے بھیجا ہے. اگر کسی کے ساتھ کوئی غلط سلوک ہوا ہے تو وہ کھڑا ہو جائے. کہا جاتا ہے کہ ایک موقع پر ایک دفعہ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا، اے امیر المومنین، آپ کے بھیجے ہوئے گورنر نے مجھے 100 کوڑے مارے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ نے اس گورنر سے فوراً جواب طلب کیا کہ تم نے اسے کیوں مارا، قصاص دینے کے لیے تیار ہو جاؤ. اس پر کہا جاتا ہے کہ عمر بن عاص کھڑے ہو گئے اور عرض کیا کہ اے امیر المومنین، اگر آپ نے اسی طرح کیا تو لوگ بہت زیادہ شکایتیں کرنے لگیں گے اور یہ عادت چل نکلی تو آپ کے بعد بھی جاری رکھی جائے گی. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ میرا اجتہاد نہیں ہے، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قصاص دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. عمر بن عاص نے عرض کیا، مجھے کچھ مہلت دیجیے، ہم جو آدمی ہے جس نے شکایت کی ہے اس کو راضی کر لیتے ہیں. اور عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی. چنانچہ کہا جاتا ہے کہ جو شکایت کرنے والا تھا اس کو ہر کوڑے کے عوض 2 دینار کے حساب سے 200 دینار لینے پر راضی کر لیا گیا. اگر ایسا نہ ہوتا تو گورنر کو لازماً قصاص دینا پڑتا. پھر کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ایک اور آدمی مصر کے گورنر عمر بن عاص کی شکایت لے کر حاضر ہوا. اس نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، میں ظلم سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں. عمر رضی اللہ نے کہا، تجھے مضبوط پناہ حاصل ہوئی. اس نے کہا، میرا معاملہ یہ ہے کہ میں نے عمر کے بیٹے کے ساتھ دوڑ لگائی، میں جیت گیا تو اس نے مجھے کوڑے سے پیٹا. وہ کہتا تھا میں ایک معزز باپ کا بیٹا ہوں. تو عمر رضی اللہ نے عمر بن عاص کو فوراً حکم نامہ لکھ کر بھیجا کہ تم اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر فوراً حاضر ہو جاؤ. اب آپ دیکھیں کتنی ان کی ہمت، اور وہ گورنرز بھی کیسے کہ ان کے ایک حکم پر چلے آتے تھے چاہے کتنی بھی دور ہو، کہاں مصر اور کہاں مدینہ. اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ حج کے موقع پر تم آؤ. تو جب یہ مدینہ یا جو حج کے موقع پر وہاں پر آئے تو بیٹے کو لے کر حاضر ہوئے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ. جب وہ آ گئے تو ان سے پوچھا کہ وہ مصری فریادی کہاں ہے. جب وہ سامنے پیش کیا گیا تو عمر بن عاص کے بیٹے کو سامنے لا کر کہا کہ اب تم بھی یہ عمر بن عاص کے بیٹے کو اسی طرح پیٹو جس طرح اس نے تمہاری پٹائی کی تھی. فریادی مارنے لگا تو عمر رضی اللہ عنہ نے سختی سے فرمایا، ہاں ہاں مارو، ایک معزز باپ کے بیٹے کو مارو. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، وہ مصری فریادی گورنر کے بیٹے کو مار رہا تھا، ہم بھی اس بات کے خواہش مند تھے کہ مظلوم اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا بدلہ لے لے. اور آپ دیکھیں کہ جب مصری نے پٹائی سے ہاتھ کھینچ لیا تو اس وقت تک ہمیں بھی تسلی ہو چکی تھی، وہ کہتے ہیں. اور اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک ضرب عمر بن عاص کی چنیا پر بھی مارو. اس مصری نے کہا، اے امیر المومنین، مجھے اس کے بیٹے نے مارا تھا، بس میں نے اپنا غصہ ٹھنڈا کر لیا. اب عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، آپ دیکھیں ان کا یہ تاریخی جملہ ہے، کہا جاتا ہے کہ آج اگر آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں تو یہ جملہ لکھا ہوا آپ کو کتنی جگہ مل جائے گا. اور کہا جاتا ہے کہ یو این او کا جو چارٹر ہے اس پر یہ جملہ لکھا ہوا ہے، جو عمر رضی اللہ عنہ نے جو تاریخ جملہ کہا تھا کہ متى استاوت تم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا، ہاؤ کین یو انسلیو ا مین ہو واز بورن فری. کہنے لگے کہ تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنا رکھا ہے، حالانکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا ہے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں ان کا یہ جملہ آج تک موجود ہے، تاریخ جملہ ہے یہ. اور کتنی صحیح بات کہی تھی انہوں نے کہ کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، مظلوم کی داد رسی ہوگی، مظلوم کی فریاد سنی جائے گی اور مظلوم کو اس کا بدلہ دلایا جائے گا، اس کے ساتھ انصاف ہوگا۔ آج ہے کسی میں ایسی ہمت؟ اور ان کے حکم کے آگے عمرو بن عاص، جو کہ ایک اتنے بڑے صوبے کے گورنر تھے، اور پھر عمرو بن عاص کے بارے میں ہم سب جانتے کہ وہ دیہات العرب کہلاتے تھے، بہت ذہین، بہت روبدار شخصیت، ہر طرح سے وہ پہلے نمبر پر تھے سمجھے، یعنی ان کا روب اور دبدبہ، ان کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ ان کو بادشاہوں کے دربار میں بات کرنے کے لیے بھیجا جاتا تھا، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو۔ لیکن انہوں نے بھی چوں چرا نہیں کی، جو عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ تھا اس کے آگے وہ خاموش ہو گئے، چاہے ان کے بیٹے کو انہوں نے اپنے سامنے پٹتے ہوئے دیکھا لیکن ایک لفظ نہیں کہہ سکے۔ آپ سوچے کیا روب اور کیا دبدبہ ہوگا عمر رضی اللہ عنہ کا، اور اتنی ہمت انسان میں کب آتی ہے، کہاں سے آتی ہے؟ جب وہ حق پر ہوتا ہے، جب وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرتا ہے، اسی وقت اس کے اندر اتنی ہمت آتی ہے، ادروائز نہیں۔ تو ہم بھی صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرنے والے بنے، انسانوں کے ڈر اور خوف نکال دیں کہ ہم اپنے دلوں سے۔ ہم کیوں ڈرتے ہیں لوگوں سے کہ اچھا یہ کہیں گے تو فلاں برا مان جائے گا، وہ کہیں گے تو فلاں برا مان جائے گا، یہ بات اس کو بری لگے گی، وہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، وہ روٹ جائے گا۔ ہمیں 10 لوگوں کی فکر اور پرواہ ہی کیوں ہے؟ کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو ناراض، ہم کو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ کتنے لوگوں کو ہم راضی کریں گے؟ آپ مجھے خود بتائیے، اگر آپ لوگوں کو راضی کرنے میں لگ بھی گئے، آپ مجھے بتائیے کیا لوگ راضی ہوں گے آپ سے کبھی بھی، یا 100% راضی ہوں گے؟ ایک کو راضی کریں گے تو دوسرا راضی نہیں ہوگا آپ سے۔ لوگ کبھی بھی ہم سے راضی نہیں ہو سکتے، لوگ کبھی بھی ہم سے خوش نہیں ہو سکتے، لوگ ہمیں کبھی بھی پرفیکٹ نہیں سمجھ سکتے۔ ہم 10 لوگوں کی خوش آمدیں کریں، ان کی خدمتیں کریں، ان کی ہر مرضی کی بات سنیں کریں، اس کے لیے انسان اپنی عاقبت خراب کر لیتا ہے، لیکن لوگ پھر بھی راضی نہیں ہوتے ہیں۔ تو کیوں 10 لوگوں کو ہم راضی کریں، ہم صرف ایک اللہ کو اپنے راضی نہ کریں، جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ واقعی میں بہت صحیح بات ہے کہ ادھر ادھر 10 جگہ پر ماتھا ٹیکو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، ایک رب کے آگے جھک جاؤ، جب رب راضی ہو گیا تو سارے ہی راضی ہو جائیں گے، اور جب رب ہی راضی نہیں تو 10 لوگوں کو راضی کر کے کوئی فائدہ نہیں۔ تو بہرحال یہ ان کا بہت مشہور واقعہ ہے، جو عمرو بن عاص کا واقعہ تھا، اور یہ تقریباً تمام ہی جو عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت ہے اس میں یہ واقعہ موجود ہے کہ انہوں نے کس طرح سے عمرو بن عاص کے بیٹے کو اس مظلومی سے، یعنی جو فریادی تھا، اس سے کوڑے لگوائے۔ تو پھر عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اے امیر المومنین، نہ تو مجھے اس قصے کا کوئی علم تھا، نہ یہ مصری فیصلے کے لیے میرے پاس آیا۔ اب آپ دیکھیں کہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے خود اگر اس بات کا علم ہوتا تو ہو سکتا میں بھی عدل سے کام لیتا، لیکن وہ مصری نہ میرے پاس آیا اور مجھے یہ واقعہ کا کوئی علم بھی نہیں ہے۔ یعنی وہ بھی ویسے ہی ماشاءاللہ اچھے کردار کے مالک تھے۔ تو خلفائے راشدین کی کامیابی کا راز ہی یہ تھا۔ ہم ان کو خلفائے راشدین کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کے دور میں عدل، بے لاگ عدل و انصاف ہوتا تھا، وہ لوگ خود اس پر قائم تھے۔ امام ابن تیمیہ رحم اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر اس ریاست کی لازمن مدد فرماتا ہے جو اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کرے، چاہے ایسی ریاست کافر ہی ہو۔ ظالم ریاست کی اللہ تعالیٰ ہرگز مدد نہیں کرتا، چاہے وہ مسلمان ریاست ہو۔ عدل ہی ایک ایسی خوبی ہے جس سے لوگ درست اور مستقیم رہ سکتے ہیں اور اموال کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ السیاست الشرعیہ صفحہ 10، جو امام ابن تیمیہ کی بات کا حوالہ۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کا جو خلافت کا قانون تھا، جو قانون مساوات تھا، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کے مطابق ہی تھا، کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو، بلا شبہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، بے شک اللہ کے ہاں تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، بلا شبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت علم والا اور باخبر ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں یا اسلام کی نظر میں سب لوگ یکساں ہیں، چاہے وہ حاکم ہوں یا محکوم ہوں، مرد ہو یا عورتیں ہوں، عرب ہوں یا عجم ہوں، سفید ہوں یا کالے ہوں، سب برابر ہیں۔ اسلام لوگوں کے درمیان جنس، رنگ، نسب اور طبقاتی، یعنی جو یہ معاشرتی فرق ہے، اس کی اونچ نیچ کے تمام امتیازات کو، فرق کو ختم کر دیتا ہے، اور اسی لیے اسلام آیا تھا، سب اسلام میں برابر ہیں۔ اور یہ اس بات کا نفاذ یا اس بات کو پریکٹیکلی دیکھا گیا عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ مدینہ میں قحط سالی ہو گئی، قحط پڑ گیا، ہوا چلتی تو ہر طرف خاک ہی خاک اڑتی نظر آتی، اسی لیے اس سال کو عام الرمادہ، یعنی خاک اڑنے والا سال کہا گیا۔ قحط معلوم نا آپ کو، آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو افریقن کنٹریز ہیں وہاں پر ابھی بھوک سے کہا جاتا ہے کہ بہت ہی برا حال ہے۔ ابھی یہ بھی سننے میں آیا کہ تقریباً 60 لاکھ لوگ بھوک کی وجہ سے وہاں پر ابھی لقمہ اجل، یعنی موت کے منہ میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیے، اللہ تعالیٰ کا ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہم ایک وقت نہیں، ہم 3-3 وقت کھانا کھاتے ہیں، ناشتہ، دوپہر، رات، اور پھر صرف کھانے پر ہی اکتفا نہیں ہے، ہمارے پاس الگ سے لوازمات جو اوپر کی چیزیں ہیں وہ چلتی رہتی ہیں. بچے بھی سبھی لوگ الحمدللہ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت نوازا ہے الحمدللہ, اللہ تعالیٰ قائم رکھے اور ہم کو شکر گزار بنائے. تو کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر ابھی بھی قحط سالی ہے, جہاں پر کوئی کھانے کے لیے کچھ فوڈ ہے ہی نہیں, غذا ہے ہی نہیں. تو مدینہ میں بھی ایک دفعہ ایسے ہی ہوا کہ عام الرمادہ کہا گیا اس سال کو, اس میں خاک ہی خاک ہوتی تھی. تو عمر رضی اللہ عنہ جو کہ خلیفہ تھے, انہوں نے قسم کھائی کہ وہ گھی دودھ اور گوشت اس وقت تک نہیں کھائیں گے جب تک لوگ پہلے کی جیسی زندگی نہ گزاریں. کہہ رہے تھے کہ ایک دفعہ بازار میں گھی کا ایک ڈبہ اور دودھ کا ڈبہ بکنے کے لیے آیا, یعنی کوئی کٹورا, تو ان کے کسی خادم نے 40 درہم میں یہ چیزیں خرید لیں اور وہ عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو اور کہا کہ اے امیر المومنین, اللہ نے آپ کی قسم پوری فرما دی ہے, یہ بازار میں آیا ہے تو میں نے آپ کے لیے خرید لیا اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ اجر سے نوازے, ہم آپ کے لیے یہ چیزیں خرید کر لے آئے ہیں, اس کو قبول کیجئے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم نے میرے لیے اتنے مہنگے داموں میں یہ چیزیں کیوں خریدیں, جاؤ انہیں صدقہ کر دو, میں اسراف پر مشتمل کھانا نہیں کھاؤں گا. اور پھر کہنے لگے کہ مجھے عوام کے دکھ کا اس وقت تک صحیح اندازہ نہیں ہو سکتا جب تک میں خود بھی انہی حالات سے نہ گزروں جن حالات سے عوام گزر رہے ہیں. یہ ایک خلیفہ وقت, ایک حکمراں, اس وقت کی سپر پاور. آج کوئی بھی ملک اتنا بڑا نہیں ہے جتنے بڑے ملک کے رہنما یا امیر یا خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ تھے. ان کی خلافت عرب سے عجم تک پہنچ گئی تھی, روم, شام, یہ سب ملک, سب علاقے, ایران, اسکندریہ تک سب کچھ فتح ہو چکا تھا الحمدللہ. یہ سب اسلام کے زیر نگی تھے. اتنے بڑے ملک کے خلیفہ کہتے ہیں کہ میں بھی انہی حالات سے گزرنا چاہتا ہوں جن سے عوام گزر رہی ہے, تاکہ میں ان کا دکھ خود محسوس کر سکوں. یہ ایک سپر پاور کنٹری کے رہنما, ایک خلیفہ کہہ رہے ہیں, سوچیں ذرا. تو یہ ایک عظیم کردار تھا کہ جو انہوں نے اس وقت عام الرمادہ پر اپنایا. کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو بہت زیادہ مہنگائی کا سامنا کرنا پڑا, گھی بہت مہنگا ہو گیا تھا, تو اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ ایسے ہی تیل پر گزارا کرتے تھے, صرف تیل میں روٹی بھی گوتے اور کھا لیتے. کہا جاتا ہے کہ پیٹ میں ایک بار گڑگڑاہٹ ہونے لگی, یعنی بھوک کی وجہ سے, تو گڑگڑ کی آواز آئی تو پیٹ کو مخاطب کر کے کہا, جتنا مرضی گڑ گڑ کر لے, اللہ کی قسم جب تک لوگ گھی نہ کھا سکیں گے تجھے بھی میسر نہیں آئے گا. یہ ان عظیم ہستیوں کا ذکر ہے, یا یہ وہ خلیفہ کا ذکر ہے جو کہ عدل کے نام سے مشہور تھے. ان کے دور میں مساوات عام ہو گئی تھی, یعنی مساوات کا قانون ایک اصول کے طور پر نافذ تھا اور کوئی ایک شعبے میں نہیں تھا بلکہ پورے اسلامی معاشرے میں عدل ہی عدل اور انصاف ہی انصاف ہمیں نظر آتا ہے, اور یہ اس وقت کے معاشرے کا حصہ بن گیا تھا, عدل اور انصاف. سبحان اللہ, کہا جاتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہے اس واقعے کے, وہ کہتے ہیں کہ جب حج کے زمانے میں ایک بار صفوان بن امیہ نے ایک بڑے برتن میں, جسے کم سے کم 4 لوگ اٹھا سکتے تھے, بہت سارا کھانا تیار کروایا اور لوگوں کے سامنے رکھا, اس میں عمر رضی اللہ عنہ بھی شریک تھے. کھانے کے وقت جو خادم تھے وہ اٹھ کر جانے لگے تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم کھانا نہیں کھاؤ گے؟ سفیان بن عبداللہ نے عرض کیا, اللہ کی قسم اے امیر المومنین, ایسی بات نہیں ہے, ہم لوگ بعد میں کھا لیں گے. یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ سخت غضبناک ہو گئے اور کہنے لگے, لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ترجیحات کا قانون اپنائے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایسا ایسا سلوک فرمائے. پھر خادم کو حکم دیا کہ بیٹھ جاؤ اور کھانا کھاؤ. پھر خادم نے کھانا کھایا لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے کھانا نہیں کھایا, یعنی وہ اس بات کے قائل ہی نہیں تھے کہ پہلے جو مالک حضرات ہیں, جو بڑے لوگ ہیں, وہ کھانے اور بعد میں خادم کھائیں گے بچے گا تو, بلکہ ان کا طریقہ کار کیا تھا, ان کا اصول کیا تھا کہ خادم اور مالک دونوں ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں. سبحان اللہ, یہ بھی ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو اعزاز بخشا. پھر ہمیشہ عمر رضی اللہ عنہ اپنے لیے سادہ غذا ہی پسند کرتے تھے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ ان کو ان کے ساتھ حج کے دوران سفر کا موقع ملا تو انہوں نے دیکھا کہ جو غذا ملتی وہ کھا لیتے, اپنے لیے کوئی الگ سے خیمہ نصب نہیں فرماتے, کوئی غلام ساتھ میں نہیں تھا, کوئی خدمتگار ساتھ میں نہیں تھے. جہاں جگہ ملتی درخت کے سائے میں اپنے ہاتھ کا یا اپنے رومال کا تکیہ بناتے, وہیں لیٹ جاتے اور سو جاتے, جو ملتا کھا لیتے, اور کبھی اچھے یعنی اچھی چیزوں کی طلب اور فرمائش نہیں کی, بلکہ جب بھی کوئی اچھا کھانا سامنے لایا گیا کہا کہ اس کو صدقہ کر دو, اس کو عام لوگوں کو دے دو, میں سادہ ہی کھانا استعمال کروں گا. آپ سوچیں ذرا کہ کیسا عدل اور کیسا انصاف تھا. کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ حج ہی کے موقع پر لوگوں نے اونٹ ذبح کیا اور اس کے جو اچھے اچھے کچھ پیسز تھے وہ الگ کر لیے اور ان کے سامنے لے کر آئے اور کہا کہ اے امیر المومنین, یہ ان اونٹوں میں سے جو آج ہم نے ذبح کیے, آپ نے بہت تعجب کیا اور کہا کہ اگر میں یہ عمدہ اور لذیذ گوشت کھا لوں جبکہ عام لوگ ہلکی قسم کی غذا کھا رہے ہوں تو میں کتنا برا حکمران ہوں گا. پھر کہا کہ یہ برتن اٹھا لو اور میرے لیے کوئی سادہ کھانا لے کر آؤ. جب آپ کی خدمت میں روٹی اور تیل لایا گیا تو آپ نے ہاتھ سے روٹی کا ٹکڑا توڑ کر تیل میں بھگویا اور کھانے لگے. سبحان اللہ, آپ سوچیں کہ یہ ایک خلیفہ ایک امیر المومنین کی سیرت ہمیں پتہ چلتی ہے. اور یہ نہیں تھا کہ اسلام کھانے پینے سے منع کرتا ہے, لیکن انہوں نے اپنے لیے سادگی اپنائے رکھی کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ میں اپنے ان دونوں پرانے ساتھی کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہوں جو ان سے پہلے گزرے, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور یہ صرف مدینہ میں قانون نافذ نہیں تھا اس طرح سے مساوات کا, بلکہ پورے ملک میں جہاں تک ان کی حکومت تھی. کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ عتبہ بن فرقد آذربائی جان گئے تو وہاں پر ان کے سامنے ایک نیا قسم کا نئی ڈش پیش کی گئی, سویٹ ڈش جو کہ کھجور اور گھی سے بنتی تھی, اس کا حلوہ تھا. ان کو وہ بہت زیادہ پسند آیا حلوہ. انہوں نے سوچا کیوں نہ امیر المومنین کے لیے بنا کر بھیجا جائے. تو انہوں نے وہ حلوہ تیار کروایا اور دو آدمیوں کے ساتھ کچھ وہ سویٹ ڈش عمر رضی اللہ عنہ کے لیے بھجوا دی. تو جب وہ وہاں پہنچے ان کے خادم لے کر, تو انہوں نے پوچھا عمر رضی اللہ عنہ کہ یہ کیا ہے, تو کہا گیا کہ گھی اور کھجور کا حلوہ ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو چکھا, معلوم ہوا کہ کوئی عمدہ میٹھی چیز ہے. پوچھا کہ وہاں سب لوگ گھروں میں ایسی ہی خوراک کھاتے ہیں؟ جواب دیا گیا کہ نہیں. اس پر آپ نے حکم دیا اور کہا کہ اسے واپس بھیج دو. پھر عتبہ کے نام تحریر لکھی جو وہاں کے گورنر تھے اور کہا اما بعد فإنه ليس من قد أبيك ولا من قد أمك أشبع المسلمين مما تشبع في رحلك اما بعد یہ مال تمہارے باپ یا تمہاری ماں کی محنت کی کمائی نہیں ہے, جو تم خود کھاتے ہو اسی طرح سب لوگوں کو بھی کھلاؤ. اب آپ دیکھیں کہ کتنی ان کی ہمت تھی عمر رضی اللہ عنہ کی. اب آپ دیکھیں ہم تو کیسے ہو جاتے ہیں نا, جب اگر ہمیں کسی نے کوئی چیز پیش کر دی, کوئی تحفہ دے دیا, کوئی کھانے کی ڈش بنا کر دے دی, اور ہمارا معاملہ بالکل ہی الٹا ہے. ہم تو اس کے اتنے آبھاری ہو جاتے ہیں, اس کے احسان مند ہوتے ہیں کہ اچھا جزاک اللہ خیر آپ نے ہمارے لیے اتنا کیا, اور پھر ہم وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں عدل اور انصاف مساوات. ہمیں نہیں یاد رہتا کہ صرف ہمیں ہی کیوں مل رہی ہے اسپیشل یہ چیز, سب کو کیوں نہیں مل رہی ہے. تو بہرحال آپ دیکھیں کہ یہاں پر ان کی مساوات, ان کا عدل, کہ جس شخص نے ان کی ہی محبت میں کہ امیر المومنین کو اچھی چیز بھجوائی جائے اسی کو انہوں نے کیسے جملے لکھے, کتنے ان کے جملے عدل والے تھے. ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ جب کچھ مال آئے بیت المال میں اور اس کے لیے پھر عمر رضی اللہ عنہ سب کو برابر برابر وہ تقسیم کر رہے تھے مساوات کے ساتھ, تو جب وہ لوگوں میں تقسیم کرنے لگے تو وہاں رش ہو گیا. تو اس رش کی وجہ سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اس مجمعے کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے تاکہ عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک پہنچ جائیں. جب عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ لوگوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں نزدیک آنے کے لیے, تو ان پر کوڑا لہرایا اور فرمایا تو اللہ کی طرف سے اس کی زمین پر مقرر سلطان سے نہیں ڈرتا؟ میں تجھے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا خلیفہ تجھ سے نہیں ڈرتا. سبحان اللہ, یہ ان کا معاملہ تھا. حالانکہ سعد بن ابی وقاص یہ کون سے صحابی ہیں؟ یہ عشرے مبشرہ میں سے ہیں. یہ سعد بن ابی وقاص یہ وہ صحابی ہیں جن کے لیے آپ نے فرمایا تھا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان اے سعد تیر چلاؤ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت اللہ کے رسول ان سے راضی تھے, جن کو فارس الاسلام کہا گیا, یعنی اسلام کا شہ سوار. لیکن عمر رضی اللہ عنہ کا عدل اور مساوات آپ دیکھیں, کسی سے نہیں ڈرتے تھے, چاہے کوئی بھی ہو. انہیں سبحان اللہ, اللہ سبحان تعالیٰ کی طرف سے ایسی مدد ان کے شامل حال تھی کہ اتنے وہ نیڈر تھے کیونکہ وہ حق بات کہتے تھے, اور حق بات کہتے ہوئے کبھی وہ کسی سے ڈرتے نہیں تھے, جھجکتے نہیں تھے, ان کو کوئی خوف مانی نہیں ہوتا تھا, کیونکہ وہ کس کو راضی کرنا چاہتے تھے؟ اللہ سبحان تعالیٰ کو. علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ عبد الرحمن بن عمر بن خطاب پر شراب پینے کی حد لگائی, جو کہ عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے, عبد الرحمن ان کا نام تھا. ان دنوں عمر بن عاص مصر کے گورنر تھے. حد لگانے کا قانون یہ ہے کہ اسے سر عام نافذ کیا جائے. ہم سب جانتے ہیں کہ جب کوئی شراب پیے یا کوئی کسی طرح سے کسی سے اس طرح کی حدود پھلانگنے والی غلطی ہوئی ہو تو سر عام اس کو سزا دی جاتی ہے سب لوگوں کے سامنے. تو جب یہ سزا دی گئی, اپلائی کی گئی, تو انہوں نے کیا کیا کہ عمر بن عاص نے یہ سوچا دل میں, یا ہو سکتا ہے انہوں نے یہ سوچا ہو کہ یہ تو امیر المومنین کا بیٹا ہے عبد الرحمن, تو لہٰذا گھر کے اندر حد لگائی. جب عمر رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی تو آپ جانتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا عمر بن عاص کو؟ ان کو ڈانٹ کر لکھا, اللہ کے بندے عمر امیر المومنین کی طرف سے آسی, یعنی نافرمان ابن عاص کی طرف. سوچے ذرا ان کے جملے آپ دیکھیں, کیونکہ عمر بن عاص کا نام عمر بن عاص تھا, تو آپ ان کے جملے دیکھیں کہ اللہ کے بندے عمر امیر المومنین کی طرف سے آسی, یعنی نافرمان ہوتا اس کا مطلب, ابن عاص کی طرف. اے ابن عاص, مجھے تیری جرات اور میرے ساتھ وعدہ خلافی پر بڑا تعجب ہوا ہے. میں نے اصحاب بدر کا مشورہ ترک کر کے تجھ سے بہتر آدمی کی جگہ تجھے عامل مقرر کیا تاکہ تو میرا نائب بنے اور وہاں میرے عہد کو نافذ کرے، لیکن تو نے اس عہد کو گندا کر دیا۔ اب میرا ارادہ یہ ہے کہ تجھے معزول کر دوں، بس اس موقع پر تیری معزولی کتنی بری ہوگی۔ تو نے عبد الرحمن کو گھر کے اندر لے جا کر حد نافذ کی، حالانکہ تجھے علم ہے کہ یہ امتیاز مجھے پسند نہیں۔ عبد الرحمن تیری رعایا کا ایک فرد ہے، تو اس کے ساتھ وہی سلوک کر جو تو رعایا کے دیگر افراد کے ساتھ کرتا ہے۔ لیکن تو نے کہا یہ امیر المومنین کا بیٹا ہے، تجھے علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے سلسلے میں کسی شخص کے بارے میں انفرادی سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ جب یہ خط تیرے پاس پہنچے تو فوراً میرے بیٹے کو ایک ہی جوڑا پہنا اور اونٹ کے ننگے پالان پر بٹھا کر میرے پاس روانہ کر دے تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ مناقب امیر المومنین علی بن جوزی، صفحہ 235۔ اب آپ سوچیں کہ جس نے ان کے بیٹے کے حق میں ایک طرح سے خیر خواہی کی، لیکن عمر رضی اللہ عنہ اس بات پر کتنا ناراض اور کتنا طویل خط لکھا کہ تم نے اللہ کے ایک قانون کو نافذ کرنے کے لیے تم نے گھر میں نافذ کیا جبکہ سر عام نافذ کرنا چاہیے تھا، اور میرے بیٹے کے ساتھ ایسے امتیازی سلوک کیوں کیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب عبد الرحمن مدینہ پہنچا، جو ان کا بیٹا تھا، جب وہ مدینہ پہنچا تو اس پر سر عام سب کے سامنے حد نافذ کی گئی، اور یہ قصہ ابن سعد نے بھی بیان کیا ہے اور کئی لوگوں نے اس کو صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ الخلافۃ الراشدہ والدولہ الامویہ، اس کتاب میں بھی یہ واقعہ موجود ہے اور کئی سندوں کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے۔ اس واقعے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کی نظر میں مساوات کی کتنی اہمیت تھی۔ چاہے امیر المومنین کا بیٹا ہی مجرم کیوں نہ ہو، سزا اس کو بھی ویسے ہی ملے گی جیسے کہ عام لوگوں کو ملتی ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی کوئی رعایت نہیں دی۔ ان کو دکھ اس بات پر ہوا کہ مصر کے گورنر نے ان کے بیٹے کی وجہ سے اس پر ایک آسانی اس کو فراہم کر دی، کیونکہ وہ ایک امیر المومنین کا بیٹا ہے، تو ان کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ تو اس سے عمر رضی اللہ عنہ کہ ہمیں مساوات ان کے عدل کا پتہ چلتا ہے کہ معاملہ ان کے رشتہ دار ہی کا کیوں نہیں ہوتا، لیکن وہ عدل سے کام لیتے تھے۔ قرآن کی آیت کے سیم یعنی قرآن کی آیات کے مصداق، جیسے قرآن کی آیات ہے اسی پر عمل کرتے ہوئے۔ اور وہ ایک جو بہت ہی مشہور واقعہ ہے، جبلہ بن اہم، کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے شہر کا یا ہرقل کی طرف سے بنو غسان کا آخری گورنر تھا یہ، اور جو بھی یہ گورنر ہوتے تھے وہ غسانی بادشاہ شام میں رومی سلطنت کے باج گزار ہوتے تھے، اور ان کی بہت زیادہ اہمیت تھی۔ جب اسلامی فتوحات بڑھتی گئیں اور روم میں مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی تو شام میں رہنے والوں نے اسلام قبول کر لیا، بہت سارے لوگوں نے، تو ایک غسانی بادشاہ کو بھی یہ توفیق ہوئی اور وہ بھی اپنے بہت سارے لوگوں کے ساتھ، مصاحبوں کے ساتھ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس نے عمر رضی اللہ عنہ کو درخواست بھیجی کہ وہ مدینہ آنا چاہتا ہے۔ جب وہ مدینہ آیا تو عمر رضی اللہ عنہ اس کے اسلام لانے پر بہت خوش ہوئے، اس کا احترام کیا، چند دن اس نے وہاں قیام کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ اس کی بہت بہترین مہمان نوازی کی اور اچھا سلوک کرتے رہے، وہ اس پر بہت خوش ہوا، اور پھر حج اس نے کرنے کی خواہش ظاہر کی کہ میں حج کرنا چاہتا ہوں۔ جب وہ حج کے دوران طواف کر رہا تھا تو کہا جاتا ہے کہ اسی دوران میں بنو فزارہ کا ایک آدمی اس کے ازار پر بھول سے اس نے پاؤں رکھ دیا، اور اس کے نتیجے میں اس کا ازار کھل گیا، یعنی جو احرام باندھتے ہیں آپ کو یاد ہوگا نیچے کی جو چادر ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ غضبناک ہوا، اور چونکہ ابھی نیا نیا مسلمان ہوا تھا اس نے اس آدمی کو اتنے زور سے تھپڑ مارا کہ اس کی ناک پھٹ گئی۔ اب وہ آدمی عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے شکایت کر دی زیادتی کی، تو عمر رضی اللہ عنہ نے اسی وقت جبلہ کو یعنی اس بادشاہ کو بلا بھیجا۔ جب وہ آیا تو کہا کہ اے جبلہ، تو نے اپنے بھائی پر ظلم کرتے ہوئے اسے تھپڑ کیوں مارا؟ اس نے جواب دیا کہ ابھی تو میں نے اس سے نرمی برتی، اگر مسجد حرام کا تقدس نہ ہوتا تو میں اس کا چہرہ نوچ لیتا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو نے تو خود اقرار کر لیا ہے، اب یا تو اس آدمی کو راضی کر لے یا قصاص کے لیے تیار ہو جا۔ یہ سن کر جبلہ حیران ہو گیا، اس کی حیرانی کی کوئی حد نہ رہی، اور اس نے کہا کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ میں ایک بادشاہ ہوں، بھلا میں اور ایک معمولی آدمی کو قصاص دوں، ایسے کیسے پاسبل ہے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسلام میں سب انسان برابر ہیں۔ غسانی بادشاہ نے کہا اے امیر المومنین، میرا خیال تھا کہ میں اسلام لا کر اپنی جاہلانہ زندگی سے زیادہ باعزت مرتبہ حاصل کروں گا۔ اور عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں کہا کہ ان سب باتوں کو چھوڑو، اگر تم نے اس کو راضی نہ کیا تو قصاص کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ سن کر وہ بہت حیران ہوا اور کہا کہ اچھا مجھے سوچنے کی مہلت دیجیے۔ اس نے یہ بھی خدشہ ظاہر کیا کہ اگر آپ نے ایسا کیا قصاص کا معاملہ تو میں اسلام سے پھر جاؤں گا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر میں تمہاری گردن اڑا دوں گا، کیونکہ مرتد کی یہی سزا ہے۔ تو اس نے پھر نرم پڑتے ہوئے کہا کہ اچھا مجھے دو دن کی مہلت دیجیے۔ دو دن کی مہلت مانگی اور چپکے چپکے ہی وہاں سے فرار ہو گیا۔ اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ وہ قسطنطنیہ بھاگ گیا کانسٹنٹین اوپل، اور وہاں پر جا کر اس نے پھر عیسائی مذہب قبول کر لیا، اور پھر اپنے فیصلے پر وہ بہت زیادہ شرمندہ ہوتا تھا. اس کے اشعار یا اس کی خود اس نے اپنی سرگزشت جو لکھی تھی، تو ان اشعار میں تاریخ کا حصہ ہے آج بھی. وہ لکھتا ہے، یہ جو واقعہ ہے دراصل عمر رضی اللہ عنہ کے بے لاگ انصاف کا ایک بہت بڑا نمونہ ہے ہمارے سامنے، کہ کس طرح سے عمر رضی اللہ عنہ نے ایک عام آدمی اور ایک دوسرا بادشاہ دونوں کو ایک ہی کٹہرے میں لا کھڑا کیا. یہ ہوتا ہے انصاف اور یہ ہوتا ہے عدل، اور یہی وہ عدل اور انصاف تھا جس کی وجہ سے پورے معاشرے میں ایک بہت بڑا چینج آ گیا تھا. پورے اس وقت کا جو اسلامی معاشرہ تھا اس میں ایک بہت بڑی تبدیلی محسوس کی جا سکتی تھی. جب یہ قانون مساوات نافذ ہوا تو اس کی برکت سے اس دور کی نسل نے اپنے گلے سے عصبیت کا طوق اتار پھینکا، یعنی اس دور کے جو لوگ تھے ان کے دل میں عصبیت نہیں رہی تھی. یعنی خاندانی جو حسب اور نسب کی بنا پر لوگ غرور کرتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے، ہم اچھے، ہم بڑے، ہم زیادہ عزت والے ہیں، تو نہیں، اس وقت کے دور کے لوگوں نے یہ سب عصبیت کا طوق، یہ جو بیڑیاں تھی فخر و غرور کی، وہ سب اپنے گلے سے اتار پھینکی. کسی کو کسی پر کوئی برتری، کوئی حق حاصل نہیں تھا. کوئی سردار بھی ہوتا تو وہ بھی عام آدمی کے برابر ہوتا تھا، اور ہر ایک کو عزت دی جاتی، ہر ایک کا احترام کیا جاتا. اور یہی وہ قانون ہے جس کی بنا پر آپ دیکھیں پورے معاشرے میں امن و امان اور سکون قائم ہوتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں جو معاشرے میں آج ہر کوئی پریشانی کا شکار ہے، ایک تناؤ ہے، ایک ہر وقت ہر ایک کو ایک خطرہ ہے اصل میں دیکھا جائے تو. کیوں؟ کیونکہ جب معاشرے میں جب مساوات بالکل ختم ہو جاتی ہے، جب یہ قانون بگڑ جاتا ہے، ڈس بیلنس ہو جاتا ہے، تو آپ دیکھیں اسی بنا پر پھر وہ ایک رد عمل شروع ہوتا ہے، اس کا مکافات عمل جو ہم کہتے ہیں، کہ جب آپ کسی پر ظلم کریں گے، جب ظلم کی فریاد رسی کرنے والا کوئی نہ ہوگا تو پھر اس کے بدلے میں کیا ہوگا، وہ خود جو مظلوم ہے وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، کہ جس کا جو دل چاہتا ہے کرتا ہے. پھر کوئی قانون نہیں ہوتا بلکہ جنگل راج ہوتا ہے، جنگل کا قانون ہوتا ہے. اور آج ہم پورے معاشرے میں یہی قانون دیکھ رہے ہیں، جنگل کا قانون، جس کا جو دل چاہتا ہے کرتا ہے. کوئی کسی کو کسی کا کوئی خطرہ یعنی کسی کو ڈر نہیں ہے کسی کا، کیونکہ انصاف ہی ختم ہو گیا ہے نا. تو یہ جاہلیت کے جتنے جو بیکار کی چیزیں تھیں، حسب نسب پر فخر کرنا، اس سب کو عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ان سب چیزوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا گیا، یعنی بالکل ہی ختم کر دیا گیا. اب نہ تو کوئی طاقتور کسی کمزور کا حق دبا سکتا تھا، نہ کوئی کمزور اپنا حق ضائع ہونے کا خطرہ محسوس کرتا تھا. سب کے سب حقوق اور واجبات میں برابر ہو گئے تھے. سبحان اللہ، کیسا عدل ہوگا، کیسا دور ہوگا، کتنا گولڈن پیریڈ ہوگا، اور کتنی خوبصورت وہ سنہری تاریخ ہے سمجھے ہماری اسلامی تاریخ. تو یہ قانون اس دور کا نور بن گیا، جس کی شعائیں، جس کی کرنیں، جس کی روشنی سے پورا اسلامی معاشرہ روشن ہو گیا تھا. اس قانون نے اسلام کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کیا، یعنی صرف ان کے عدل اور مساوات سے اسلام پھیلتا گیا. جب امیر المومنین ایسے تھے تو ان کی رعایا بھی ویسی ہوتی چلی گئی. ہر طرف عدل اور انصاف، ہر طرف امن و امان، ہر طرف مساوات، ہر طرف برابری. کوئی کسی کا حق مارنے والا نہیں تھا. مظلوم کی داد رسی ہوتی تھی، اس کی فریاد سنی جاتی تھی، اس کو اس کا حق دلایا جاتا تھا. کوئی غریبوں پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، کوئی کمزوروں پر حاوی ہونے والا نہیں تھا. کمزوروں کی مدد کی جاتی، مظلوموں کی داد رسی کی جاتی تھی. سبحان اللہ. پھر آزادی اس طرح سے تھی کہ شرعی حدود کے اندر، اسلامی حدود کے اندر رہتے ہوئے ہر ایک کو اپنی رائے دینے کی آزادی تھی. اجتہاد کا دروازہ کھلا تھا، نئے نئے مسائل آ رہے تھے تو ان کا حل پیش کیا جاتا، ہر ایک کو اس میں آزادی تھی. اور یہ الحمدللہ بہت ہی خوبصورت امتزاج ہو گیا تھا کہ دین اور دنیا مل گئے تھے، جس کی بنا پر خوب ترقی ہوئی. کہ دین کا مطلب یہ نہیں تھا، دین کو فالو کرنے کا مطلب کہ آپ ایک جگہ جا کر حجرے میں بیٹھ جائیں، بلکہ دین کو فالو کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کو ہر شعبے میں نافذ کیا جائے، بازاروں میں، راستوں میں، ہر جگہ، مسجدوں میں، پورے معاشرے میں، پوری زمین پر یہ قانون نافذ تھا، اسلامی قانون. اور ہر ایک کو آزادی تھی اپنی رائے کی، اور صرف اس بات کی پابندی تھی کہ مسلمانوں کو اللہ کا دیا ہوا قانون ہی فالو کرنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کی نافرمانی نہیں کر سکتے. اور یہی بات پر زور دیا جاتا تھا کہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے، اسی کو اپنا معبود مانے، اور اسی کے آگے سر جھکائیں، کسی اور کے آگے سر نہ جھکائیں. پھر امر بالمعروف نہیں عن المنکر، یہ تمام کام بہت زیادہ آزادی کے ساتھ ہوتے تھے. ہر ایک کو اس کی اجازت تھی کہ جو بھی کہیں کوئی برائی ہوتے دیکھے اس کو جبرن روک دے. پھر یہ بات کی آزادی تھی کہ جو کوئی اور دوسرے مذاہب کے لوگ ان کے دور میں رہتے تھے ان پر زبردستی نہ کی جائے۔ ہر ایک کو مذہبی آزادی تھی کہ وہ اپنے مذہب پر کاربند رہ سکتا ہے۔ گرجا گھروں کو ڈھایا نہیں گیا، گرجا گھروں میں ان کو ان کی اجازت کرنے کی آزادی تھی۔ جو یہودیوں کے معبود خانے تھے، جو کرسچنز کے، جو بت پرستوں کے یا آتش پرستوں کے، جو جو اپنے مذہب پر قائم تھے، ان پر کوئی زبردستی نہیں تھی کہ وہ زبردستی اسلام میں داخل ہوں۔ اور یہی چیز دراصل، یہ جو آزادی تھی، اسی بات کی وجہ سے اسلام کو پھیلنے کا بہت موقع ملا۔ ہر طرف مسلمان فاتحین کی حیثیت سے آگے بڑھتے رہے، ملک در ملک فتح کرتے رہے۔ اسلامی جو مملکت تھی، جو ریاست تھی، وہ بڑھتی چلی گئی، اور الحمدللہ اسلام اپنے کردار سے، اپنی عظمت سے آگے بڑھتا رہا۔ یعنی لوگوں نے اسلام کو مسلمانوں کے کردار سے سمجھا اور پہچانا، اور پھر وہ مسلمان بنتے چلے گئے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اس بات کی بالکل آزادی تھی کہ لا اکراہ فی الدین، کہ کسی کو قطعاً زبردستی دین کو قبول کرنے پر زور نہ دیا جائے، بلکہ انسان آزاد ہے، جو مذہب کو وہ فالو کرنا چاہتا ہے اس کو فالو کرنے دیا جائے۔ کہہ رہے تھے کہ ایک دفعہ ان کے پاس ایک عیسائی عورت آئی، اور کسی غرض سے وہ آئی تھی۔ آپ نے اسے کہا کہ مسلمان ہو جا، محفوظ ہو جائے گی، یقیناً اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق مبعوث فرمایا۔ یہ سن کر اس عورت نے کہا کہ میں ایک بوڑھی عورت ہوں اور موت کے قریب ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی ضرورت پوری کر دی، لیکن بعد میں دل میں خیال گزرا کہ شاید انہوں نے اس عورت کو زبردستی کی ہے، اسلام قبول کرنے کے لیے زبردستی کہا۔ اس بات پر ان کو بہت احساس ہوا، دکھ ہوا، اور انہوں نے کثرت سے استغفار کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ، میں نے صرف اس کی رہنمائی کی ہے، اسے مجبور نہیں کیا ہے۔ کہا تھا کہ ایک دفعہ ایک عیسائی غلام تھا، اشق، اس نے بیان کیا کہ میں ایک عیسائی غلام تھا، مجھے عمر رضی اللہ نے فرمایا مسلمان ہو جا، ہم تجھ سے مسلمانوں کے معاملات میں مدد دینا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ تم غیر مسلم ہو، لہٰذا ہم تم سے کوئی مدد نہیں لے سکتے اور کوئی عہدہ نہیں لے سکتے۔ اس نے جو ہے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اس پر انہوں نے ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین اسلام اختیار کرنے میں کسی پر کوئی جبر نہیں۔ جب ان کی شہادت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اس غلام کو آزاد کر دیا اور کہا کہ جہاں دل چاہے چلا جا۔ یعنی اس سے آپ دیکھیں کہ کتنی آزادی تھی، مذہبی آزادی تھی، کسی پر کوئی زبردستی نہیں تھی۔ علامہ طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں اہل فلسطین کو دی گئی امان کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے امان نامے میں یہ لکھوایا تھا کہ اہل ایلیہ کو ان کی جان، مال، صلیب اور گرجا گھروں کے بارے میں امان دی جاتی ہے، اور سیم یہی عہد نامہ خود عمر بن عاص نے بھی لکھوایا تھا۔ تو اس بارے میں فقہا کا اتفاق ہے کہ جو ضمنی ہوتے ہیں، جو مسلمان حکومت کے انڈر ہوتے ہیں، چونکہ وہ مسلمان حکومت کی ذمہ داری میں ہوتے ہیں، اس لیے ان کو ذمی کہا جاتا ہے، تو ان کو اپنے مذہبی جو ان کے رسم و رواج ہیں، اس کے اظہار کی محدود سطح پر آزادی ہے، اجازت ہے۔ یعنی وہ سر عام اس کا پرچار نہ کرے، لیکن اندرونی رہ کر وہ اپنے مذہب کو فالو کر سکتے ہیں اور محدود سطح پر کر سکتے ہیں، سر عام اس کی تشہیر وہ نہیں کریں گے، اور اپنے وہ مذہبی رسم و رواج وہ اپنی بستی تک محدود رکھ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ شیخ غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں وہ مذہبی آزادی جس کی ضمانت اسلام نے تمام اہل زمین کو دی ہے، اس جیسی آزادی پانچوں بر اعظموں میں آج کل ناپید ہے، یعنی موجود نہیں ہے۔ اور اسلام کی یہ روایت کہ اس کا غلبہ کسی علاقے پر قائم ہو چکا ہو، اس کے باوجود بھی جو دوسرے مذہب کو ماننے والے تھے وہ اپنی ترقی کرتے رہے، اپنا دین بھی انہوں نے باقی رکھا، اور ان کو اس کے لیے سہولیات بھی فراہم کی جاتی تھیں۔ یہ صرف مسلمان حکومتوں میں ایسا ہوا، یہ بھی آپ دیکھیں کتنی بڑی اسلام کی طرف سے آزادی تھی۔ اور اسی بنا پر عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ انہوں نے یہود اور عیسائیوں کے بارے میں اپنی حکمت عملی اس طرح سے بیان کی، ہم نے ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہے کہ ہم ان کے گرجا گھروں کو برباد نہیں کریں گے، وہ اپنی مرضی کے مطابق وہاں عبادت کر سکتے ہیں، ہم ان پر طاقت اور ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالیں گے، اگر ان کا کوئی دشمن ان پر حملہ آور ہوگا تو ان کا دفاع کریں گے، ہم ان کے معاملات کے بارے میں ان کے عدالتی احکام کی راہ میں حائل نہیں ہوں گے، ہاں اگر وہ کوئی فیصلہ ہم سے کرانا چاہے تو ہمیں کوئی اعتراض بھی نہ ہوگا۔ تو یہ اس قدر نرمی کا سلوک تھا عمر رضی اللہ عنہ کا ان کے ساتھ کہ کوئی اگر جزیہ دینے سے عاجز آ جاتا تو وہ ان سے جزیہ معاف کر دیتے تھے، کیونکہ جو غیر مسلم ہوتے ہیں مسلمان حکومت میں، ان سے ایک ٹیکس لیا جاتا ہے جس کو جزیہ کہتے ہیں، اور وہ غیر مسلم جو مسلمان حکومت کی ذمہ داری میں رہتے ہیں وہ ذمی کہلاتے ہیں۔ اور اس بات پر مستشرقین نے اس کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کیا ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ یہ دراصل غیر مسلموں کے خلاف مسلمانوں نے کام کیا کہ ان کے اوپر جزیہ مقرر کیا، ان کو ذمی کہتے تھے۔ تو آپ دیکھیں ذمی تو ایک بہت اچھی ٹرم ہے کہ وہ لوگ جو مسلمانوں کے ذمے ہیں، اور جب وہ جزیہ ٹیکس دیتے ہیں تو وہ مسلمانوں کے اوپر ان کی حفاظت کرنا لازم آ جاتی ہے، مسلمان خود ان کی حفاظت کریں گے، اور ان سے تقاضا نہیں کیا جائے گا کہ وہ جہاد کے لیے جائیں، لیکن ان پر کوئی مشکل آتی ہے تو مسلمان خود ان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس سے بڑا آنر کیا ہو سکتا ہے بھلا آپ بتائیں، غیر مسلموں کو ایک اسلامی حکومت میں۔ اور پھر یہ ٹیکس ان پر جو قائم کیا گیا تھا وہ بہت ہی کم تھا، بہت منیمم تھا، اور چونکہ مسلمان زکوٰۃ دیتے تھے تو غیر مسلموں کو ایک طرح سے جزیہ دینا پڑا ٹیکس ایک طرح سے، کیونکہ ان سے زکوٰۃ تو نہیں لی جا سکتی کیونکہ اسلامی احکامات کی پابندی تو نہیں کرائی جا سکتی تھی ان سے، تو ٹیکس لیا جاتا تھا۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ آج کل ہر کوئی ٹیکس دیتا ہے، تو کیا آج ہم کہتے ہیں کوئی گورنمنٹ کو کہ یہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے؟ تو اگر ایک مسلم حکومت کے انڈر میں رہتے ہوئے غیر مسلم ٹیکس دیتے تھے تو اس میں کون سی غلط بات ہے بھلا بتائیں؟ لیکن اس بات کو اتنا اچھالا گیا ہے، اتنا اچھالا گیا ہے مسلمانوں کے خلاف کہ الامان والحفیظ والا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ان پر بھی اور ہم پر بھی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ ایک بستی سے گزرے تو دیکھا کہ وہاں ایک بوڑھا نابینا آدمی بھیک مانگ رہا تھا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے پیچھے سے اس کا کندھا پکڑا اور پوچھا کہ تو کون سے اہل کتاب سے ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں یہودی ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ تو بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ اس نے جواب میں کہا کہ عمر رسیدہ بھی ہوں اور جزیہ بھی ادا کرنا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ اس کو اپنے ساتھ ساتھ لے کر چل پڑے، اپنے گھر لائے، پھر گھر میں سے اس کو کچھ دیا، پھر بیت المال کے خازن کو یہ پیغام لکھ بھیجا کہ ایسے لوگوں کی ایک لسٹ بناؤ، انہیں جو بوڑھے لوگ ہیں، اللہ کی قسم ہم نے ان سے انصاف نہیں کیا، ان کی جوانی تو ہم نے کھا لی اور بڑھاپا رسوا کر دیا، آپ نے ایسے کمزور اور نادر افراد سے جزیہ ختم کروا دیا، اور پھر یہ حکم نامہ تمام جو گورنرز تھے ان کی طرف بھیج دیا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا بڑا ان کا یہ قدم تھا کہ غیر مسلموں کے جو بوڑھے افراد تھے ان کے ساتھ بھی کتنا عدل، کتنی رحم دلی، کتنا انصاف، کہ جب جوانی میں ہم نے ان سے ٹیکس لے لیا تو اب بڑھاپے میں ان کا ٹیکس ہم معاف کر دیں۔ تو یہ بات تو غیر مسلم نہیں لکھیں گے جو مستشرقین ہیں، ہاں وہ اس بات کو بہت اچھالیں گے کہ اچھا اسلام میں جزیہ ہے، ذمی کہا جاتا ہے، پتہ نہیں اسلام سے کیا بیر ہے۔ تو بہرحال ان کے زمانے میں یا اسلامی حکومت جب تک بھی قائم رہی تقریباً، چاہے وہ کتنا بھی اس میں بگاڑ آ چکا ہو، لیکن پھر بھی غیر مسلموں کے لیے اس میں بہت ساری فیسلٹیز موجود تھیں الحمدللہ۔ تو یہی وہ حسن سلوک تھا، چاہے کوئی مسلم ہو چاہے کوئی غیر مسلم ہو، اس کے ساتھ بھی انصاف اور حسن سلوک کا برتاؤ کیا جائے، اور خلفائے راشدین کے دور خلافت کی یہی خوبی تھی الحمدللہ، جس کی بنا پر اسلام مزید پھیلتا چلا گیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کے جو عدل اور انصاف کے واقعات ہیں انشاءاللہ ہم وہ اب نیکسٹ سٹنگ میں کریں گے، یہیں پر آج ہم ختم کرتے ہیں کیونکہ الحمدللہ ہمارا ایک گھنٹہ ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے اور آپ لوگوں کو جزائے خیر دے کہ اتنے پیشنس سے آپ لوگ یہ پورا لیکچر سنتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ آمنے سامنے سننا بہت آسان ہے لیکن ریکارڈنگ سننا تھوڑا سا مشکل کام ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے شوق میں اور اضافہ کرے، آپ کے عمر میں، رزق میں، مال میں، سب میں برکت دے، وقت میں برکت دے، اور اللہ کرے کہ ہم صحابہ اکرام کی سیرت سے کچھ سیکھنے والے بنے، ان کی سیرت کے جو حسین پہلو ہیں، جو بہترین پہلو ہیں، جو عدل اور انصاف پر مبنی پہلو ہیں، ان کو ہم اپنانے والے بنے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ ہماری اولاد، ہماری آنے والی جنریشن، خصوصاً ہمارے بیٹے، وہ اس مشن کو لے کر آگے بڑھیں، وہ عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت کو، صحابہ اکرام کی سیرت کو، عشر مبشرہ ان کی سیرت کو فالو کرنے والے بنیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے دین کے معاملے میں ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو گواہ ہے اس بات پر کہ ہماری یہ کوشش صرف اور صرف اپنے دین کو بہتر طریقے سے پیش کرنے اور اپنے خود مسلمانوں کی اصلاح کے لیے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں۔ اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دل کی تڑپ، ہمارے دل کی خواہش تو جانتا ہے کہ ہماری یہ کوشش صرف اور صرف دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ تو اسے قبول فرما لے، اور اللہ کرے کہ اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ، کچھ تھوڑا بہت تو بھی فائدہ اللہ تعالیٰ ضرور کروا دے، اور اس کو آخرت میں ہمارے لیے توشہ بنا دے، یہ کام ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے انشاءاللہ، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔